الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، صدق الله العظيم. دروشی پڑھ لیجیے سمجھ رہا. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ماہ ذوالحجہ کی 28 تاریخ ہے، اور 29 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو مسلمان کی تاریخ میں ایک المناک حادثہ پیش آیا. مراد رسول خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. آپ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک المناک حادثہ اور مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی ہر شخص کے ذہن میں عدل فاروقی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یہی عدل اور بے لاگ احتساب تھا جس کے نتیجے میں آپ نے اسلامی سلطنت کا دائرہ اس طرح وسیع کیا کہ آپ کی خلافت کے ہر دن تقریباً 351 مربع میل علاقہ اسلامی ریاست میں شامل ہوتا رہا. میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور 26 ذوالحجہ 23 ہجری نماز فجر پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ مکمل نہیں کر پائے تھے کہ ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز کے قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے، اور وہ منظر عجیب تھا کہ جب مسلمانوں کا قائد نماز پڑھاتے ہوئے مصلی رسول پر گر رہا تھا، لیکن گرتے ہوئے مسلمانوں کی نماز کو نہیں ٹوٹنے دیا، اور پیچھے سے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. ذوالحجہ 23 ہجری کو جمعہ المبارک کے روز آپ نے جام شہادت نوش کیا. دوائی پلائی جا رہی تھی اور وہ زخم سے نکل رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ دوائی آپ کا جسم قبول نہیں کر رہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب دوائیوں کا وقت گزر گیا ہے، دعاؤں کا وقت شروع ہو گیا ہے. میں نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک. پروردگار مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا اور اپنے حبیب کے شہر میں میں دنیا سے رخصت ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ دعا کیسے قبول ہوگی، لیکن اللہ نے میری دونوں دعائیں قبول کر لی ہیں. اب میرے قدم شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یکم محرم الحرام 24 ہجری ہفتے کے روز سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اپنے رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نقد جنت میں دفن. لوگ اعمال کریں گے، پھر حشر میں ان کے لیے فیصلے ہوں گے، پھر جنت میں پتہ نہیں کون جائے گا اور کون دوسری طرف جائے گا. یہ دو ہستیاں امت میں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے نقد جنت نصیب فرمائی. انتقال کے فوراً بعد دفن ہوئے تو اس حصے میں دفن ہوئے، اس ٹکڑے میں دفن ہوئے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا کا حصہ زمین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. آپ کی خلافت کی کل مدت قمری سال کے حساب سے 10 سال 6 مہینے 8 دن بنتی ہے، یعنی کل گنتی کے 3729 دن آپ منصب خلافت پر فائز رہے. آپ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو اس وقت خلافت اسلامیہ کا کل رقبہ 25,11,665 مربع میل تھا، اور جب آپ نے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت خلافت اسلامیہ 38,21,166 مربع میل تک پھیل چکی تھی. گویا آپ کے دور خلافت میں قریباً 13,09,501 مربع میل علاقہ خلافت اسلامیہ میں شامل ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حسن انتظام سے دور خلافت فاروقی میں ہر روز قریباً 351 مربع میل رقبے پر پرچم خلافت اسلامیہ لہرانا شروع ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے، اور اس دور کی سب سے نمایاں بات آپ کا جاری کردہ نظام احتساب ہے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور خلافت فاروقی میں قائم کردہ نظام احتساب پر مختصر گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی چند جملے کہہ دیے جائیں. آپ کا اسم گرامی عمر، آپ کی کنیت ابو حق، اور آپ کا لقب زبان نبوت سے عطا کردہ فاروق ہے. یہ لقب آپ کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. قریش کے ایک معزز خاندان بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا. ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. جبل عاق عاقر کے پہلو میں آپ کا مکان تھا، حضرت عمر کی جائے ولادت کی وجہ سے اس کو جبل عمر مسلمانوں نے کہنا شروع کیا. جو حضرات حج یا عمرے پر جا چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ باب فہد سے باہر نکلیں تو سامنے جبل عمر ہے جو توسیع کی وجہ سے آہستہ آہستہ گرایا جا رہا ہے. صحت مند جسم کے مالک، اچھے شاہ سوار، جادو بیان خطیب، علم نصب کے ماہر اور تجارت کے سلسلے میں یمن، شام، عراق کے کئی سفر کرنے والے، مکہ مکرمہ میں مقدمات کے فیصلے اور سفارت کی ذمہ داری پر فائز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں حضرت سیدنا حمزہ کے بعد 26 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. آپ کا شمار السابقون الاولون صحابہ کی اس جماعت میں ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے السابقون الاولون کہا ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی سماجی حیثیت کا اندازہ اس دعا سے کیا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے مانگی. طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعا کی، اللہم اید الاسلام بحب الرجلین الیک، اور حضرت سعید بن مسیب نے اس کو اس انداز سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو اور عامر بن ہشام، جس کو بعد میں ابو جہل کہا گیا، ان دونوں کو دیکھا کرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اشدد الدین بأحب الرجلین الیک، اللہم اید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن خطاب. اے اللہ، دو افراد ہیں جو سماجی اور معاشرتی حیثیت سے بہت با اثر ہیں، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے یہ ابو جہل جسے ہم کہتے ہیں عمر ابن ہشام، ان میں سے کوئی ایک مجھے عطا کر میرے دامن میں ڈال دے. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بہن کے گھر کے مدرسے کے مدرس ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعن الاسلام بعمر ابن خطاب اور بعمر ابن ہشام. پہلے تو حضور یہ کہتے رہے کہ یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ عطا کر، پھر بالآخر دعا آپ نے بدل دی اور اپنی پسند کا اظہار کیا اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، فاروق پہ بھی، بو جہل پہ بھی، اللہ اور یہ قسمت تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو طبقات ابن سعد میں ہے کہ جبریل امین اترے اور انہوں نے کہا، یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، جیسے اسلام عمر کے اسلام لانے پر صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں ایسے عرش پہ فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. اس نبوی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اور ابو جہل جو اس زمانے میں ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمت اور دانش کا ایک محور، ابو جہل کی مکہ مکرمہ میں معاشرتی اور سیاسی حیثیت تقریباً ایک جیسی، لیکن منصب خلافت سنبھالنے کے بعد تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بہترین نظم مملکت، اعلیٰ کارکردگی، بہادری، بے باکی، عمدہ مینجمنٹ اور عوام میں ہر دل عزیزی جیسی خوبیوں میں سیدنا عمر دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جرأت و بہادری ایسی کہ عراق، شام، یرموک، بیت المقدس، خورستان، آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، سیستان، مکران، خراسان، مصر، اسکندریہ، یہ جتنے علاقے ہیں اور اس جیسے بہت سے علاقے پرچم اسلام کے سائے تلے داخل کیے۔ انتظامی امور کے حوالے سے آپ نے بہت نمایاں اقدامات کیے، مثلاً باضابطہ فوج بنائی، پولیس بنائی، عدالتیں بنائی، بیت المال بنایا، محکمہ افتاء بنایا، فوجی چھاونیاں اور جیلیں بنائیں، ٹیکس کلیکٹر، انکوائری کمیشن، ججز اور نگران خزانہ مقرر کیے۔ رعایا کی سہولتوں اور فلاحی کاموں پر اس طرح توجہ دی کہ پانی کی شدید ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر نہریں کھدوائیں، جن میں نہر ابی موسیٰ، نہر معقل، نہر سعد اور نہر امیر المومنین شامل ہوئے۔ اعلیٰ اور جدید عمارات تعمیر کروائیں، مہمان خانے بنوائے، عوامی راستوں پر چوکیاں اور سرائے مسافرین کے ٹھہرانے کے لیے تعمیر کروائیں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر سے لوگوں کے لیے سفر کو آسان بنایا، دفاعی نقطۂ نظر سے بصر اور کوفہ جیسے بنجر علاقوں میں نئے شہر بسائے۔ اب ذرا توجہ دیجئے، آپ نے نظم ریاست اس طرح ترتیب دیا کہ ہر علاقے کے مقامی لوگوں کو اپنے فیصلے مقامی سطح پر کرنے میں آسانی، ہر علاقے کے لوگوں کو اپنے فیصلے مقامی سطح پر کرنے میں آسانی ہو، جس کو آج کل ہم آپ مقامی یا ضلعی حکومتوں کا نام دیتے ہیں۔ آپ نے ملک کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، فلسطین کے دو صوبے بنائے، ایک کا دارالحکومت ایلیا شہر اور دوسرے کا صدر مقام رملہ شہر کو قرار دیا، مصر کو دو صوبوں میں تقسیم کیا اور ایک صوبے کو پھر 28 اضلاع اور دوسرے کو 15 اضلاع میں تقسیم کیا۔ صوبوں کی قیادت کا تقرر کرنے کے لیے مجلس شورا کا باقاعدہ اجلاس بلایا کرتے تھے، صوبے اور ضلع کے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ قابل ترین اور دیانتدار شخص کا انتخاب کر کے ان کا نام مرکز میں بھجوائیں۔ علاقے کے سربراہ مقرر کرتے وقت ان کے اثاثوں کی تفصیل طلب کی جاتی تھی، اور اگر کسی علاقے کے سینئر آفیسر کی مالی حالت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھتے اور ترقی دیکھتے تو باقاعدہ اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ اور خود اپنا حال یہ تھا کہ ایک کمرے میں رہائش تھی، فتح خیبر کے موقع پر جو زمین ملی وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دی، ساری عمر سادہ لباس اور سادہ دسترخوان کے ساتھ گزاری۔ یہی وہ فاروق اعظم ہے کہ ایڈورڈ گبن، روسو، برنارڈ شا، گاندھی اور نہرو جیسے غیر مسلموں نے بھی ان کے نظام حکومت کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ یہی وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قد کان فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث گزرے ہیں. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ. فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. محدث ملہم یعنی ایسے لوگ کے جن کے دلوں پر اللہ اپنے فیصلے خود ڈال دیتے ہیں. چنانچہ موافقات عمر کے تحت علماء نے قرآن کریم کی متعدد ایسی آیات جمع کی ہیں جن میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا وہی رائے حضرت عمر حضور کی خدمت میں پہلے پیش کر چکے. خود حضرت عمر فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث, تین باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے دنیا میں زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور اللہ کے نبی کے حضور عرض کی. اللہ نے جب وحی نازل کی تو وہ وہی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسارہ بدر, مقام ابراہیم کے بارے میں میں نے عرض کیا تو اللہ نے وحی نازل کی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, میں نے پردے کے بارے میں عرض کیا, اگر کم کرو اندر بہت تیز ہے, میں نے پردے کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی. میں نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو رائے دی وہ دوسری رائے سے مختلف تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری رائے کی تائید کی. میرے بزرگوں اور دوستو, آپ کے دور اقتدار کی تمام تر خوبیوں میں سے نمایاں ترین خوبی آپ کا قائم کردہ نظام احتساب ہے. لفظ احتساب اکاؤنٹیبلٹی سے عام طور پر ارباب اقتدار کے اقدامات پر ان کی جواب طلبی اور محاسبہ مراد لیا جاتا ہے. یعنی یہ جائزہ لیا جائے کہ حکومتی عہدوں پر فائز تمام لوگ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, کوئی بھی معاشرہ جس میں ارباب اختیار پر کڑی نگرانی کے عوامی حق کو تسلیم نہ کیا جائے اور عملاً اسے اختیار نہ کیا جائے, وہاں بدعنوانی کرپشن اور قومی املاک کو نقصان پہنچانے اور ذاتی مفادات کو رعایا کے مفادات پر ترجیح دینے کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہی بات حضرت عمر نے اپنے ایک گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ, اللہ تعالی کے ہاں سب سے بہتر حکمران وہ ہے کہ جس سے اس کی رعایا جس کی رعایا خوشحال اور امن کے ساتھ. اللہ تعالی کے ہاں سب سے بہتر حکمران وہ ہے جس کی رعایا خوشحال اور امن کے ساتھ. وَإِنَّ أَشْقَرُ الرُّعَاةِ شَقِيَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ, اور سب سے بدبخت وہ حکمران ہے کہ جس کی رعایا حکمران کے اقدامات کی وجہ سے بدحال اور پریشان ہو. وَإِيَّاكَ أَن تُزِيغَ فَتُزِيغَ عُمَّالُكَ فَتُزِيغُ عُمَّالُكَ, خبردار راہ حق سے انحراف کرتے ہوئے کڑی کی راہ پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ماتحت افسر بھی کرپشن ظلم اور ٹیڑھی حرکتیں کرنے لگ جائیں گے, تم ٹیڑھے ہو گے تو وہ بھی ٹیڑھے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں اور ماتحت افسروں کو رعایا کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی ہدایات جاری فرمایا کرتے تھے. کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ذرا اس پر توجہ دیجئے، یہ حدیث بہت غور طلب ہے، حکمرانوں کو، سینئر آفیسرز کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ حضور نے فرمایا ما من امتی احد، میری امت کا کوئی بھی فرد، ولا عن امر الناس شیئا، لوگوں کے معاملات کا اگر وہ نگران بنا کسی بھی حوالے سے، چھوٹی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک کہیں بھی حکمران بنا، پھر لم يحفظهم بما حفظه به نفسه واهله، اگر اس نے ان لوگوں کے معاملات کی طرح، ان لوگوں کے معاملات کی اس طرح حفاظت نہ کی جیسے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی معاملات کی حفاظت کرتا ہے، جیسے وہ اپنے مفادات، اپنی اولاد کے مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے، ویسے اس نے رعایا کے مفادات کو اور ضروریات کو اور معاملات کو پیش نظر نہ رکھا۔ الا لم یجد رائحۃ الجنہ، ایسا حکمران اور ایسا آفیسر جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ حضرت سلمان فرمایا کرتے تھے ان الخلیفہ هو الذی یقضی بکتاب اللہ، صحیح معنوں میں خلیفہ وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دے، ویشفق علی الرعیہ، شفقت الرجل علی اہلہ، اور وہ رعایا پر ایسے ہی شفیق اور مہربان ہو جیسے وہ اپنے اہل و عیال اور اپنی سگی اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ حضرت کعب احبار نے یہ بات سنی تو فرمایا صدقہ، سلمان تم نے سچ کہا ہے، آپ سچ کہتے ہیں، سلمان نے سچ کہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، احتساب کا مزاج تھا نا، فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر، اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کسی کا سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے اپنا احتساب خود کیا کرو، اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ ظاہری دنیا کی عدالتوں سے تم بچ بھی سکتے ہو لیکن اس ذات کی بڑی پیشی سے تم نہیں بچ پاؤ۔ دینی لحاظ سے احتساب کا پہلا اہم اصول یہ ہے کہ کسی بھی منصب پر تقرریاں اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر کی جائیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، اہلیت کی بنیاد پر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت یزید ابن ابی سفیان کو، جو حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے تھے اور بہت بہت دانش اور بینش کے شاہکار تھے، بڑے سیانے انسان، ان کو جب شام کا گورنر بنانے کے لیے روانہ کرنا چاہا تو ان کو کچھ ہدایات دی، اور ان ہدایات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان لکا خرابتن، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی وہاں رشتہ داریاں ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنے منصب سے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچانا شروع کر دیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس آدمی کو مسلمانوں کے نظام میں کوئی منصب ملے اور وہ اپنے منصب کے ذریعے سے، اپنے منصب کی وجہ سے بغیر کسی میرٹ کے رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے اعزا کو بھرتی کرنا شروع کر دے، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اللہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ خود اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرو، اس لیے کہ ہر ایکشن پر اللہ کے ہاں تمہیں جواب دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک احتساب کا نہایت جامع انداز سے آپ نے ایک تصور دیا, فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته, ہر ایک اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق جواب دے ہے اور اس کا اپنی ذمہ داریوں سے انحراف ایک طرح کا ظلم ہے. خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دہی کے احساس سے لرزہ رہتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا لو ان جملا حلق ضیاعا بشت الفرات لخشیت ان یسألنی اللہ عنہ, اگر فرات کے کنارے پر ایک اونٹ بھی پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ عمر تمہاری رعایا میں ایسا کیوں ہوا ہے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ حکمران طبقے کو رول ماڈل ہونا چاہیے. مدائن کی فتح پر مسلمانوں کو بہت سا مال و اسباب حاصل ہوا اور فوج کے سپاہیوں نے ہر چیز پوری جانبداری کے ساتھ کمانڈر کے سپرد کی. کیسے کمانڈر تھے اور کیسی فوج تھی. ایک سپاہی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ایک مغلوب بادشاہ کا تاج کمانڈر کے پاس لاتا ہے اور یوں کپڑا کھول کے تاج اس کے سامنے رکھتا ہے. کمانڈر اس سے کہتا ہے کہ تم یہ تاج لائے ہو, اگر تم اسے اپنے پاس رکھ لیتے تمہاری سات نسلیں کھاتی رہتی, اس میں اتنے ہیرے ہیں جواہر ہیں. کس نے تمہیں کہا ہے کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ نقاب تو چہرے سے ہٹاؤ, میں دیکھوں تو صحیح امت کا یہ کون سا عظیم سکوت ہے جو دیانتداری کے اس اعلیٰ معیار پر ہے. تو سپاہی نے کہا کہ میں نقاب نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ جس کی رضا کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے وہ مجھے خوب جانتا ہے. کمانڈر کے سپرد جب چیزیں کی تو کمانڈر کہنے لگا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لوگوں کے بارے میں ارشادات نہ فرمائے ہوتے تو میں یہ کہتا کہ یہ لوگ بدریوں سے بھی افضل ہیں. حضرت عمر نے سامان دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگے کہ واقعتاً جن لوگوں نے یہ سامان جمع کیا ہے وہ بلا شبہ بڑے دیانتدار ہیں. اس پر حضرت علی نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ حضرت آپ خود دیانتدار ہیں اس لیے آپ کے ماتحت بھی دیانتدار ہیں. اگر آپ بد دیانت ہوتے تو لوگ بھی مال و دولت کے خوب ہاتھ رکھتے. حضرت عمر نے اسلام کے اس رابطے کو پورے طور پر نافذ کیا کہ قانون اور احتساب سے کوئی بالا تر نہیں اور کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستو ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں. بدر کے میدان میں صفیں درست ہو رہی ہیں اور حضرت سواد جو صف سے کچھ الگ کھڑے ہوئے تھے ان کو نیزے کا چوکا دے کر حضور نے فرمایا سواد قطار میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اب حضرت سواد کھڑے تو ہو گئے لیکن انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالحق والعدل فاقدنی, اللہ کے حبیب آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے جبکہ اللہ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے بدلہ لوں. فکشف رسول اللہ عن بطنہ، حضور نے اپنی پیٹ سے کرتا اوپر اٹھا لیا، فقال استقل، اور آپ نے فرمایا لو بدلہ، میں حاضر ہوں. راوی کہتے ہیں فاعتنقہ فقبل بطنہ، انہوں نے آگے بڑھ کے حضور سے معانقہ کرتے ہوئے حضور کے پیٹ پہ بوسہ دیا اور عرض کیا حضور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بدر میں آیا ہوا ہوں، پتہ نہیں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا، کم از کم زندگی کے آخری سانسوں میں آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم مت ہو جائے. اس بات سے وہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو حضرت عمر نے فرمائی تھی، ان الناس لا یزالون مستقیمین، لوگ ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتے رہیں گے، مستقامت لہم ائمتہم وہداتہم، جب تک ان کے رہنما اور قائدین قانون کی پاسداری کرتے رہیں. حضرت عمر کا یہ دستور تھا کہ جسے گورنر مقرر کرتے اس کے ذاتی مال و اسباب کی فہرست محفوظ کر لی جاتی، پھر نگرانی ہوتی، اور غیر معمولی اضافہ اگر دیکھتے تو تمام اسباب بحق کے سرکار ضبط ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات بعض کیسز میں حکمران کی معزولی ہو جاتی. چنانچہ فاتح مصر، گورنر مصر حضرت عمر بن العاص کے بارے میں خبر ملی کہ مال مویشی بہت جمع کر لیے گئے ہیں، تو انکوائری کمیشن کے سربراہ حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کرو. اسی طرح حضرت عتبہ ابن ابی سفیان کے بارے میں رپورٹ ملی کہ انہوں نے مال کافی جمع کر لیا ہے، ان کے پاس بھیجا انکوائری کمیشن کے حکمران کو، سربراہ کو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجارت کے ذریعے سے مال جمع کیا ہے. آپ نے جواب میں فرمایا بعثتک ولیا ولم ابعثک تاجرا، میں نے تجھے حکمران بنا کے بھیجا تھا، تاجر بنا کے نہیں بھیجا تھا. وان التجارت والولایہ لا تتفقان، تجارت اور گورنری اکٹھے نہیں ہو سکتے. اجعل هذا المال فی بیت المسلمین، لاؤ اور سارا مال بیت مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کراؤ. یہ تھے ہمارے حکمران. آپ نے گورنروں کو خصوصی پروٹوکول رکھنے سے منع فرمایا. اہم حکومتی عہدوں پر فائز لوگ عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں تاکہ عوام کو ان تک رسائی ممکن ہو، ان کے مسائل اور ضروریات کا علم ہو، اور عوام ان کے غلط اقدامات پر انہیں روک ٹوک کر سکیں. چنانچہ ہر گورنر کو روانگی سے پہلے یہ ہدایات جاری فرمایا کرتے تھے، خبردار ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، تمہاری سواری اسپیشل نہیں ہونی چاہیے. حیرانی ہے، کروڑوں روپے صرف کر کے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، کیا ان میں کوئی اور مخلوق سفر کرتی ہے؟ کیا گاڑی جو کروڑ سے آتی ہے وہ سڑک پر پہیوں کے ذریعے سے سفر نہیں کرتی؟ باریک لباس نہیں پہننا تاکہ تمہاری امتیازی شان نظر نہ آئے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، کچن کے اخراجات زیادہ نہ ہوں، کچن کے اخراجات لاکھوں میں، دروازے پر دربان نہیں بٹھائیں گے، خصوصی سیکیورٹی دستے نہیں ہونے چاہیے. مصر کے ایک حکمران عیاض ابن غنم کے بارے میں رپورٹ ملی، بازار میں گشت کر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ جناب اے عمر، کہ افسران کے لیے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کرنے کے بعد آپ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، ان کا پتہ نہیں کریں گے؟
کیا کر رہے ہیں؟
کیا ہوا بھائی؟ کہا ایاز ابن غنم باریک کپڑے پہنتا ہے، دربان رکھا ہوا ہے. آپ نے انکوائری کمیشن کے سربراہ محمد ابن مسلمہ کو بھیجا، ایاز جس حال میں بھی ہے ویسے ہی پکڑ کر لاؤ. اللہ اکبر. گئے، ایاز آئے، ساری بات سنی، سننے کے بعد کپڑے اتروائے، کمبل کا موٹا اونٹ کی اون کا بنا ہوا لباس پہنایا اور بیت المال کی بکریاں ان کے سپرد کر کے ڈنڈا دے کے کہا جاؤ جا کے بیت المال کی بکریاں چراؤ. عرض کرنے لگے اس سے تو مر جانا بہتر. فرمایا میں نہیں سننا چاہتا، تم جس باپ کے بیٹے ہو وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تم اگر بکریاں چراؤ گے تو کون سی عیب کی بات ہے؟ کوفہ کے گورنر سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں اطلاع ملی کہ سائلین کو ان سے ملنے میں دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، ڈیوٹی بڑھانی ہے. محمد ابن مسلمہ کو بھیجا انکوائری کمیشن کے سربراہ، خود گورنر استقبال کے لیے نکلے، میزبانی کرنا چاہی. انہوں نے کہا بالکل، میں کوئی پروٹوکول نہیں چاہتا، میزبانی نہیں چاہتا. سربراہ بھی ایسے تھے، عمر کے بھیجے ہوئے، کوئی معمولی بات نہیں تھے. حضرت عمر کا آرڈر سنایا، عوام کو ملنے میں جو رکاوٹ تھی اسے فوراً ختم کرو، فوراً ختم کی گئی. حضرت عمر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ملک میں کوئی خصوصی کلاس جنم نہ لے جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہو. مصر کے گورنر حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ایک مصری کو کوڑے مار دیے، مقابلہ ہو رہا تھا، تفصیل کا وقت نہیں. حضرت عمر نے باپ بیٹے دونوں کو بلایا اور مجمع عام کے سامنے کھڑے کر کے قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا لو اس سے بدلہ. اور پھر فرمایا وہ تاریخی جملہ، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے. حضرت عمر بن العاص نے عرض کیا یا امیر المؤمنین لم اعلم ولم یاتینی، مجھے تو پتہ نہیں ہے صورتحال کا اور یہ قبطی میرے پاس نہیں آیا تب بچے، ورنہ حضرت عمر تو ان کی طرف بھی رخ کر چکے تھے. حج کے موقع پر کھلی کی چہی لگایا کرتے تھے اور افسروں کی کارکردگی کے بارے میں شکایات سنتے تھے. ایسے ہی ایک موقع پر عوام سے حج کی کھلی کی چہری میں خطاب فرمایا، میں نے ان افسروں اور گورنروں کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ تمہاری جان، مال اور آبرو کے محافظ ہیں، نہ کہ مصیبت اور تکلیف پہنچانے کے لیے تمہیں ان پر مقرر کیا گیا ہے. اس لیے ان میں سے کسی نے بھی اگر کوئی ظلم کیا ہو اور تم میں سے کوئی انصاف کا طلبگار ہو تو کھڑا ہو کر کہے تاکہ اس کی داد رسی کی جائے. پورے حج کے اجتماع میں صرف ایک بندہ کھڑا ہوا. حالات کی تحقیق کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ میاں تم برسر عام اس گورنر کو کوڑے لگاؤ اور اس سے انتقام لو. حضرت عمر ابن العاص نے عرض کیا کہ ایسا کرنے سے لوگ عاملین سے بددل ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ اقیدہ منہ وقد رأیت رسول اللہ یقید من نفسہ، میں اس سے کیوں بدلہ نہ لے کے اس کے مظلوم کو مطمئن کروں جبکہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات کا میں بھی بدلہ دینے کے لیے حاضر کر دیا کرتے اور پیش کر دیا کرتے. قم فاستقم، پھر اس سے کہا کھڑے ہو بدلہ لو. حضرت عمر بن العاص نے 200 دینار پر اس کو راضی کیا، وہ راضی ہو گیا، تب عامل کو چھٹکارا ملا. حضرت عمر نے عمال سرکاری ملازمین کے لیے مراعات اور تنخواہیں مقرر کی تاکہ ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اصحاب اقتدار طبقے کو سادہ زندگی گزارنے کا حکم دیا. شام کا وزٹ کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ استقبال کے لیے جو افسر آئے ہیں انہوں نے بڑی پرتکلف عبائیں پہنی ہوئی ہیں، زمین سے کنکریاں اٹھا اٹھا کر انہیں ماری. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی میرا استقبال کرنے اس لباس میں آئے ہو؟ قحط کے دوران ایک دن پیٹ میں گڑ گڑ ہوئی تو پیٹ پر ایسے ہاتھ مار کے کہا جب تک رعایا کو کھانا میسر نہیں آتا تمہیں ایسے ہی رہنا ہوگا. اللہ حکام بالا کو تحفے تحائف لینے دینے سے روکا کرتے تھے، وقتی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر بے لاگ احتساب کرتے تھے. عین قادسیہ کی جنگ کے دوران سن 21 ہجری میں کوفہ کے گورنر کے بارے میں شکایت ملی، ایرانی فوجیں مقابلے میں ہیں، ایمرجنسی کی حالت ہے. انکوائری کمیشن کے سربراہ محمد ابن مسلمہ کو روانہ کیا. اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا تھا اگرچہ یہ نہایت مشکل اور پرخطر وقت ہے، تاہم یہ تردد مجھے گورنر کوفہ کے خلاف تحقیقات سے نہیں روک سکتا. میرے بزرگوں اور دوستو، احتساب اور آئینی بالادستی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر ہم عمر کا نام لیتے ہیں، اگر ہم انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کا یہ طرز عمل اپنانا ہوگا. یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ ایک موقع پر تو ممبر پر کھڑا ہے اور ساریہ کو کاشن دے رہا ہے، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف کا ذرا خیال کر، اور دوسرے مرحلے میں وہ بھی سٹیج آئی کہ قاتل دو دھاری خنجر زہر میں بجا ہوا خنجر لے کے صف میں کھڑا ہے اور امیر المومنین کو معلوم نہیں. مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ظالم نے آپ پہ وار کیا، گر گئے، لیکن گرتے گرتے عبد الرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا، کہیں نماز مسلمانوں کی ضائع نہ ہو جائے. میرے بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا جب عمر اٹھے گا تو اگر آگے پیچھے ہوئے تو عمر کے آگے بھی نبی ہیں اور پیچھے حضرت عیسیٰ بھی نبی ہوں گے، آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی، اور اگر دائیں بائیں اٹھے تو ادھر بھی نبی اور ادھر بھی نبی. اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، دونوں پر ہاتھ رکھ کے کہا ہاتھ نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے ہی ہم اٹھائے جائیں. اللہ ہمیں حضرت عمر کا نقش قدم نصیب کرے.